مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 13ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار کے صدوق کے صفحہ نمبر 13 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13، من سلم علی عشرن فکأنما اعتق رقبہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا، گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت سے پہلے سنتیں رہ جائیں، سنت موقعہ، تو کیا فرض کے فوراً بعد اس کو پڑھنا چاہیے یا بقیہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سنت قبلیہ جو رہ گئی ہیں وہ پڑھنی ہے؟
ظہر کی سنتیں 4 اگر رہ گئیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو فرضوں کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 4 سنتیں، کیونکہ فرض و سنت کے درمیان بھی تاخیر منع ہے، ثواب میں کمی آتی ہے، تو فرض کے بعد سنتیں فوراً پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ اس میں فرضوں کے بعد لمبے اوراد پڑھنا بھی منع ہے، کہ جلدی جلدی دعا وغیرہ کر کے اللہ انت السلام علی پڑھتے نا، فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد شاہد مکی عطاری، سائٹ ٹاؤن کراچی سے عرض گزار ہوں۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض لوگ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے دلائل مانگتے ہیں، تو کیا دیگر جو حدیثیں ہیں اس کی حدیث سے مستند نہیں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا، اس طرح بھی کہتے ہیں صحابہ کرام نے جشن ولادت کب منایا، تو پہلے یہ ان سے مطلب میں عرض کروں گا، آپ بحث کرنا مناظرہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، کہ صحابہ کرام نے کب بخاری اور مسلم سے دلیل مانگی ایک دوسرے سے، یا صحابہ کرام نے کب بخاری اور مسلم شریف کا تذکرہ کیا، یہ تھی نہیں اس وقت، نہ کسی صحابی کی یہ کتابیں ہیں، نہ کسی تابعی کی کتابیں ہیں، نہ کسی تبعی تابعی کی کتابیں، تو بعد میں لکھی گئی۔ تو یہ غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیثیں ہیں ہی نہیں صحیح، سب غلط ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، حدیثیں لاکھوں لاکھ ہیں اور مختلف کتابوں میں وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ صحیح کا درجہ، صحیح بمقابلہ غلط نہیں ہے کہ صحیح کی ضد غلط، یا صحیح ایک حدیث پاک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ صحیح ہی صحیح ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اب وہ راویوں پر ہوتا ہے کہ جو اس حدیث کو اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، پڑا ہوگا، یوں حدیث سے پہنچاتے ہیں، تو ان میں مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے صحیح یا مطلب حسن، ضعیف، غریب، اس طرح کی کئی اقسام حدیثوں کی ہیں، تو کئی اقسام ہیں، تو یہ راویوں کے اوپر مطلب یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ ویسے صحیح آدمی ہوتا ہے نیک پرہیزگار لیکن حافظہ کمزور, تو اس کے ذریعے جو حدیث پاک پہنچی اس پہ بھی پھر کلام کرتے ہیں محدثین کرام کہ بندہ صحیح تھا حافظہ کمزور تھا, بھول گیا ہوگا تو کچھ کا کچھ بھول دیا ہوگا تو. اچھا بعض ایسے ہو کہ جو متہم بالکذب ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی وجہ سے کہ ان کی تہمت لگی ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یا فلاں وقت جھوٹ بولا تھا, اب اس کی حدیث سے پاک سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھروسہ کیسے کرے جھوٹ بولتا ہوگا تو. اچھا پھر یہ کہ حدیث سے اتنی گھڑی ہیں لوگوں نے, اتنی گھڑی ہے کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے گھڑی ہیں, تو یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں اس کی چھانٹی ہوئی ہے. تو یوں بخاری مسلم یہ مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں, اصل سیاہ ستہ یہ چھ کتابیں ہیں حدیث کی, ان میں یعنی زیادہ تر مطلب صحیح حدیث ہے اور ان کتابوں کو علماء محدثین یہ زیادہ مستند مانتے ہیں, یہ نہیں کہ باقی دوسری غلط ہیں, تو یہ زیادہ مستند ہے. ان میں بخاری کا درجہ سب سے فرسٹ ہے, مسلم شریف کا درجہ بھی اعلیٰ ہے, پھر اس میں ترمذی بھی ہے, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, یہ کل چھ ہو گئے نا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد اور نسائی, یہ چھ کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں, سارے محدثین نے اس کو اعلیٰ درجے کی کتابیں کہا اور یہ کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم سے دیکھاؤ. بخاری دیکھیے کبھی, پڑھیے آپ نے, صحیح بولتا ہوں, بخاری نہیں پڑھی ہوگی ایسے فرد نے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بخاری کے حصے کتنے ہیں, بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں. تو سب پر محدثین نے سب پر کلام کیا ہے, بخاری کی بھی حدیث پر کلام کرنے والوں نے کیا ہے, علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ نے کلام کیا ہے. ہاں تو یہ کہ محدثین سب پر کلام کرتے ہیں, تو اب یہ کہ بخاری شریف کا درجہ جو ہے نا یہ قرآن کریم کے بعد دلائل میں سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد اس کا درجہ پہلا ہے, تو بخاری سے جو حوالہ مانگتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے, یہ ان کو یہ ساری حدیثیں غلط ہیں, پھر جو تفسیریں علماء نے لکھی یہ بھی ساری غلط ہو جائیں گی, شروعات لکھی یہ ساری غلط ہو جائیں گی, حدیث پاک اتنی کتابیں کہ ان کا نام بھی سب کو یاد ہو یہ بہت مشکل ہے, تو کیا یہ سب غلط ہیں سارے علماء, کیا ایسے ہی تھے انہوں نے غلط حدیثیں جمع کر دی, یہ تو ان کو ہی مستند کہنا, یہ ہزاروں علماء کو متہم کرنا ہے, جھوٹا بولنا ہے, غلط بولنا ہے, یہ یعنی بہت دور جاتی ہے بات, تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کسی نے کہہ دیا بخاری میں, تو اب مان لو گے, اپنے کون سا جا کے دیکھنا, سب کو دیکھنا تھوڑی آتا ہے بخاری سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بخاری شریف میں ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں عمل والی حدیث بھی ہوگی, کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری نے اپنے شیوخ کے ذریعے, اپنے اساتذہ کے ذریعے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری فعل پر عمل ہوتا ہے, سب سے آخری کام پر عمل ہوتا ہے. بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا لیکن بعد میں اس کے دوسرا کام کیا جس سے پہلے والا کام منسوخ ہو گیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرض کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھائی, صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, تو جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ ابتدائی عمل تھا, لیکن پھر آخر میں جب آپ علیہ السلام کی جب دنیا سے تشریف لے کے گئے, وہ مرض جو تھا اس میں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام علی مردوان نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, تو اس پر پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو یہ لیا جائے گا. تو آخری عمل یہ تھا کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے, جیسے اجازت ملتی پڑھنے پڑھانے کی, تو اس صورت میں پیچھے جو کھڑے ہونے پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں گے. تو بخاری شریف کے اندر کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل تھا. اس کے اوپر مزید پھر دیگر کتابوں کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے, تو تو وہاں بہت سارے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا.
چلیے سب پتا چلے گا شروعات پڑھنے سے, شرح پڑھنے سے. اور قرآن کریم میں خود میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود قرآن کریم تو بخاری شریف سے بھی مستند ہے, یقیناً سب سے مستند ہے قرآن کریم. تو اس کی آیت میں کوئی حکم آ گیا اور کوئی بولے گا قرآن میں آ گیا اس خلاص. بے شک قرآن کا ایک ایک حرف درست ہے, لیکن یہ حکم ایک خاص مدت کے لیے تھا, بعد میں اس کو دوسری آیت کے ذریعے منسوخ کیا گیا اس حکم کو. حضرت مولا علی نے ایک شخص کو واسطے سے اس وجہ سے روک دیا تھا کہ وہ قرآن کریم کے احکام جو اس میں ناسخ و منسوخ کا علم اس کو نہیں تھا, تو واز نہیں کرنے دیا اس کو, اہل نہیں ہے. کہ پھر ورنہ وہ آیتیں پڑھے گا کہ جو مطلب حکم, یعنی اللہ پاک تو غلطی سے پاک ہے, جو بھی احکام نازل کیے کہ حکم منسوخ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مخصوص وقت کے لیے تھا, لیکن بعد میں یہ کہ اس کے بدلے اور حکم آ گیا کہ اب یہ اس پر عمل کرنا ہے اس پر نہیں کرنا. تو یوں کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو منسوخ ہیں, تو اس لیے ناسخ و منسوخ کا ایک پورا چیپٹر ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اس کو جانتا نہیں ہے, جو بخاری مسلم کا نام لیتا ہے اس وہ بولے گا رہی ہے تو ناسخ و منسوخ ہوتا کیا ہے. کبھی کبھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی ایسا ہارڈ الفاظ بولے جائے نا تو چونکے گا کیا. تو یہ جب آئیں وائیں شائیں کریں نہیں, ادھر ادھر کی ہاں کیا تو سمجھ لو, اس بیچارے کو خود سمجھ پڑتی نہیں ہے, خالی بولنے کی خاطر یہ بول رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اپنے اندر برداشت پیدا کریں, معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے. امیر اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ برداشت کی عادت اپنے اندر کیسے پیدا کریں, کیا اس کی کوئی پریکٹس بھی ہوتی ہے؟
یہ نیچے جو لکھا نا معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے, یہ بھی ایک طرح سے مطلب نیکی کی دعوت ہے اس میں, کہ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی یا کسی کی طرف سے کوئی ناروا سلوک ہو گیا تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں, صبر کا مادہ پیدا کریں. نہ جانے آپ کی وجہ سے کون کون صبر کر رہا ہوگا, آپ بھی تو کیا 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 کرتے ہوتے ہیں. تو اپنا دیکھے کہ اپنے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ مسائل ہیں, تو اس لیے وہ دوسروں کے مسائل کو بھی برداشت کر لے. یہ مطلب ظاہری طور پر دوبارہ لے کے صبر کی قوت پیدا کرنے کے لیے صبر کے فضائل پڑھے جائیں, کہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ بے حساب بخشے جانے کی بھی ان کے لیے خوشخبری ہے, اور بھی بہت سارے فضائل ہیں صبر کے. تو اس لیے مطلب صبر کریں برداشت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگ کہتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا, کیا یہ درست ہے؟
نکاح ہو ہی نہیں سکتا
جی,
کیا بات ہے. کوئی دن کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں نکاح نہ ہوتا, سوائے عدت والی کے, ہے نا. عدت والی کا نکاح عدت کے پیریڈ میں نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام. باقی ویسے جنرلی دو عیدوں کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہے.
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا, اور وہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورتوں کے نکاح شوال کے اندر کیے جائیں.
عورتوں کا
شوال میں کیے جائیں نکاح,
شوال میں نکاح کیے جائیں.
جی
واہ, عید کے بعد تو ہمارے ہم دھوم دھام سے نکاح کافی ہوتے ہیں,
انتظار کر رہے ہوتے حضور کے کب
ہال بھی نہیں بک ملتے ہوں گے. ہال تو خیر شعبان سے رجب سے بک کروا لیتے ہیں.
رمضان سے پہلے نکاح کا لوڈ ہوتا ہے بھائی, رمضان کے فوراً بعد نکاح کا لوڈ ہوتا ہے,
زور ہوتا ہے.
ماہ رمضان میں نکاح نہیں کرتے لوگ, جنرلی نہیں کرتے نکاح.
نکاح تو کرتے ہوں گے مدینے, اب تو مدینے
کا نکاح پڑھانے کا ہوتا ہے
نکاح. اصل وہ یہ بہت بعد میں مجھے پتا چلا کہ آج کل نکاح اور شادی میں لوگوں نے وہ دو حصے کر دیے, نکاح الگ چیز ہے شادی الگ چیز ہے.
جی
رخصتی کرتے ہیں اس کو یہ لوگ شادی بولتے ہیں, پہلے الگ وہ شادی ہم لوگ بولتے تھے. اگر کوئی نکاح کرے شادی کرے تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن ان کی دعوتیں اور ان کی تقریبات جو ہے نا یہ اس میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ اگر سادگی کے ساتھ شریعت کے عین مطابق کوئی کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ رمضان میں بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ میں مدینے میں ہوں, اور مدینے میں کس جگہ ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے, میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے, اور یہ بلڈنگ بہت خاص ہے. اور خاص کیوں ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اس بلڈنگ کا حضور کا مدینے آنے سے کچھ تعلق ہے یہ سنا ہے. اب پوری ڈیٹیل اور کنفرمیشن اور انفارمیشن تو ہمارے شیخ ہی دیں گے. پلیز شیخ بتائیے گا اس بلڈنگ کے بارے میں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ یہ بلڈنگ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا.
اصل یہ سنیت الوداع جہاں پہلے یعنی کہ مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا, رخصت کرنے کی جگہ ایسی وادی ایسا مقام کہ جہاں سے مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا, تو یہ اس کو سنیت الوداع کے لفظی معنی یہ. تو یہ جگہ سنیت الوداع ہے اور یہ عمارت جو ہے اب یا تو اس جگہ پر جو پہلے مسجد کے آثار تھے ہم وہ حاضری دیتے تھے اور نفلیں پڑھتے تھے اور نعتیں پڑھتے تھے اور خاص کر وہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. اشعار پڑھے تھے بچیوں نے اس پر, مطلب یہ کہ ہم وہاں پڑھتے تھے اور جو بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے وہاں. ایک پھر ایک عمارت بعد میں شاید بنی یا اس کوئی بنی تھی پہلے سے, پھر اس میں جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کی ہاسپٹل شروع ہو گئی تو وہاں پھر ہم جاتے تھے اور بھی جن کو پتا ہوتا تھا وہ, لیکن کم لوگوں کو پتا تھا وہ آنا جانا, تو وہ پاگل کھڑے ہوتے تھے ادھر یا آوازیں لگاتے تھے. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ان کا تھا, بہرحال ہاسپٹل ہوگا ان کا. اچھا پھر اچھا مسجد کے آثار تھے, کوئی چھت وغیرہ یا کوئی اس کی کوئی ایسی صورت خاص نہیں تھی لیکن تھی مسجد, چار دیواری بنی تھی چھوٹی سی محراب شریف عظمت میں بہت بڑی دیکھنے میں چھوٹی اور یوں عاشقوں نے بنائی ہوگی کسی دور میں, تو وہ اثر باقی تھے. تو کہ یہاں سے بچیوں نے یہ ترانہ پڑھا تھا اور اس لیے وہ یادگار بنائی ہے. آپ تو آئے ہوں گے وہاں, آپ چھوٹے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے, میں تو کئی بار حاضری سے مشرف ہوں, وہ کئی بار حاضری سے مشرف ہوں, لیکن جب یہ کئی آثار وہاں چھپ گئے ان میں سے لگتا ہے اب یہ آثار بھی چھپ گیا ہے اور یہ عمارت بن گئی ہوگی اس جگہ اس مسجد پر جو یہ شہزاد کھانچی نے دکھائی. انہوں نے جا کر لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ عمارت نا یہ عمارت ہوگی اس جس کو ہم ہمارے دور جب حاضری ہوتی تھی مسجد, مسجد کے آثار تھے. اب اللہ بہتر جانے مسجد باقاعدہ اس طرح کی تھی کہ وہاں پنج وقتہ جماعت اور یہ مشکل ہے, چھوٹی کہ یہاں بت تھی چار دیواری اور یہ ترکوں نے بنائی ہوگی یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے عاشقوں نے بنائی ہو, لیکن اب تو کئی مسجدیں. ایک آپ نے احد شریف کے قریب اگر دیکھا ہو وہاں وہ کانٹے دار جھاڑیاں یا وہ باڑ لگی ہوئی ہے, ایک بالکل اب میں کیا بولوں میرے دل سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا مطلب یہ کا انداز ایسا کہ ایک مسجد کے آثار ادھر سے میرا گھر جیسے ٹوٹا ہوا ہے, ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے, بہت عالیشان ہماری عالیشان مسجدوں سے بھی عالیشان, وہاں کی مسجد اور یہاں کی مسجد ارے فرق تو ہے نا. تو وہ بھی ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھی تھی غزوہ احد کے دوران, کوئی موقع یا نفل پڑھے تھے یہ بتاتے ہیں, لیکن مسجد کے آثار ہیں اندر جا نہیں سکتے, کانٹے دار باڑ اب ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کچھ, لیکن اب یہ کہ وہاں حالات تبدیل ہوئے ہیں, اب جہاں جہاں مستند ان کو تبرکات یا متبرک مقامات ملتے ہیں تو یہ اثر نو ان کی ترکیبیں بن رہی ہیں الحمدللہ, اور بعض جگہ تو باقاعدہ فیس بھی لی جا رہی ہے زیارت کی اس کی.
یہ مقام جو مقام ہے جہاں طلع البدر علینا کلام پڑھا گیا تھا اب اس جگہ کو باقاعدہ زیارت گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے اور وہاں کے ساتھ جو عمارت تھی اس کی تزئین و آرائش کو یا کہ اس طرح کی گئی ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں. یہ آخری انفارمیشن ہے, مجھے یاد تھی انفارمیشن, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا, تو ابھی میں نے میسج کر کے باقاعدہ دوبارہ کنفرم کیا کہ اب یہ مقام کو باقاعدہ زیارت گاہ بنا دیا گیا ہے.
ویئر از مسجد؟
وہ نہیں, وہ مقام
مسجد کی جگہ پر اس کی بنیاد پر پھر یہ مکان بنا ہوگا.
تو وہ پہلے جو تھا نا بلڈنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میدان ٹائپ کا بنا ہوا تھا, چھوٹا سا, مٹی مٹی رکھی ہوتی تھی اور ایک خالی جگہ ہوتی تھی,
دیوانوں کے مزے تھے
وہاں جا کر یہ پھر.
تو وہ مسجد شریف کا فرش بھی شاید مطلب بہت عظیم مسجد تھی.
جی جی,
اب وہ تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہمارا قافلہ حاضری سے مشرف ہوتا تھا.
اور یہ عمارت میں جو لوگ ہوتے تھے نا کھڑکیوں سے جھانکا کرتے تھے,
صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, موج تھی یار جی. وہ بھی کیا دن تھے. پھر بعد میں کچھ سنا تھا مطلب وہ آہستہ آہستہ وہاں پہرا لگنا اور آنا جانا موبائل اور یہ سختیاں بڑھنی شروع ہو گئی تھی.
اب وہ زیارت گاہ ہو چکی,
اب زیارت گاہ ہو, اب وہ ساری سختی بالکل ہٹ گئی ہے.
اور آپ نے ابھی جو فرمایا نا کہ باقاعدہ وہ مقام اب بنا دیے گئے ہیں جہاں, بلکہ وہ مقام اب مزید بیان کیے جا رہے ہیں جو عام طور پر وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا, جیسے زائرین جاتے تھے تو ان کے شاید اسے ریکارڈ میں ہوں گے. تو اب وہ لا رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ زیارت کا بنا رہے ہیں, وہاں بورڈ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس مقام کی یہ یہ چیزیں تھیں. تو الحمدللہ عاشقان رسول جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی وہ مقام قبولیت دعا کا ہی مقام ہے.
بے شک بے شک. تو یہ مطلب بچیاں جو تھیں وہ ان کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس مقام کا بڑا پیارے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح ہے, اللہ اللہ, ایک وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے, زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں, خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی پڑتی ہے, مدینہ کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانا ہو رہا ہے, باچیں کھلی جاتی ہیں, دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے, سینوں پر جامے تنگ, جاموں میں قبائے گل کا رنگ, نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے, فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے, پردہ نشین کنواریاں شوق دیدار محبوب کردگار میں گاتی بھی باہر آتی ہیں کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا, ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا کرنے والا دعا مانگے. نائن و جوارم میں بنی نجار, یا حبذا محمد منجار, ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں. اس میں وہ شاہ نواز اسلام, اس میں حفیظ جالندری نے بھی خوب نقشہ کھینچا اس کا. زباں پر اشرق بدر علینا کی صدائیں تھیں, دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھیں. کہیں چھوٹی, یہ معصوم لکھا ہے لفظ, معصوم ویسے تو اصطلاح ہے انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, بچوں کے لیے بولتے ہیں معصوم, لیکن میں بولنے سے کتراتا ہوں. تو کہیں چھوٹی چھوٹی ننی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے, گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إيسير وغالي أنت مصباح الصدور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إحسان وغالي أنت مصباح الصدور. طلع البدر
سب مل کر پڑھیں،
من سنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء
اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیافت مدنی مذاکرہ.